پہلے تو احساس ہوتا تھا کہ کم سامعین ہوں تو چلیے غلط باتیں کم لوگوں تک پہنچی، جتنے نمازی تھوڑے ہوں اگر سجدہ صحف کرنا پڑ جائے تو کم بوجھ ہوا، نمازی نہیں ہوئی تو بھی امام پہ کم بوجھ ہوا، مگر اب سب ریکارڈ ہو جاتا ہے، دنیا کے تغیرات ہیں ہوتے رہتے ہیں۔ جی خالد صاحب آپ فرمائیے، طارق صاحب فرمائیں۔
جی مفتی صاحب، دو دوست ہمارے ہیں کال پہ، ایک اسد اقبال صاحب ہیں ساؤتھ افریقہ سے۔
اچھا جی،
آپ کئی سال سے سن رہے ہیں اور آپ سے بات بھی شاید ایک بات کر چکے ہیں کاروبار۔ اور ندیم صاحب ہیں، یہ انڈیا سے ہیں۔
کہاں سے؟
انڈیا سے ہی ہیں، کانپور سے ہیں ان کا تعلق۔
اچھا،
کانپور سے۔ تو یہ ہمارے ساتھ دونوں علی گڑھ میں تھے۔
اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کانپور والوں نے اپنی تاریخ لکھی ہے، کانپور والوں کو اپنی تاریخ لکھنی چاہیے، بہت تاریخی قصبہ ہے، ہسٹوریکل چیزیں ہیں، اور خاص طور سے جب کانپور میں مسجد کو شہید کیا گیا تھا تو اس وقت تو شبلی نعمانی اور مظہر الحق صاحب تھے، بیرسٹر مظہر الحق، معلوم نہیں ان کی اولاد ابھی بھی ہے یا نہیں، لیکن اللہ تعالی ان لوگوں کی روحوں کو اعلی علیین میں مقام عنایت فرمائے۔ اس زمانے میں انہوں نے بہت عمدہ تحریک اور بہت جوش و جذبے سے مسلمانوں کو کانپور میں جمع کیا تھا، اسی موقع پہ وہ سوال اٹھا تھا کہ قربانی کی جائے یا پھر ترکوں کی مدد کی جائے۔ کانپور میں بہت بہت تاریخ ہے، مگر آج تک ہم نے کانپور کی تاریخ کو ایک جگہ پڑھا نہیں۔ اسی طرح ٹانڈا ضلع فیض آباد کی تاریخ ہم نے دیکھی، ایک نسخہ اس کا انڈیا آفس لائبریری میں تھا لندن میں، جب انگلینڈ کی نیشنل لائبریری بن گئی ہے، اس میں تھا، ایک انگریز نے لکھی تھی فیض آباد کی تاریخ، لیکن وہ بھی سامنے نہیں آئی۔
تربیتی بات جو ہے وہ ذہن میں آئی تھی، تو اس کے اوپر اگر کچھ آپ فرما دیں کہ جیسے یہاں پر جو انسان جیسے رہتا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ، جیسا ہماری پچھلی میٹنگ میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جب آپ کسی کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، ایک یہ طریقہ ہوتا ہے، دوسرا آپ کے مختلف سیاسی نظریات ہو سکتے ہیں، آپ کے دینی نظریات ہو سکتے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ آپس میں مل کے رہتے بھی ہیں، آپ جاب پر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اگر خواتین کو لے لیں، ان کی شادی ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے گھر میں جاتی ہیں، اور باقی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس کے اندر اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان مل کے رہتے ہیں تو آپس میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جب اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو کچھ لوگ ہیں وہ سخت بات بھی کر جائیں گے، وہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، گھر کے دوسرے افراد بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کو ورکرز بھی ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ خواتین کیس کے اندر جو ہے، ان کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ کسی دوسرے گھر میں جائیں گی تو ان کا اپنا ویوہار جو ہے ان کے خلاف کوئی بات ملے گی، کوئی وہاں پر ان کو سننے کو ملے گا۔ تو یہ جو سارے جو سوشل اس طرح کے جو ہیں، اس کے اندر آپ نے مطلب فرمایا تھا کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ یہ دنیا جو امتحان کی جگہ ہے، تو جو آدمی بات کر رہا ہے اس کے لیے بھی امتحان ہے، اور جو سننے والا ہے جس کو کوئی بات بری لگی ہے اس کے لیے بھی یہ چیز امتحان میں آتی ہے کہ کسی نے کوئی بات غلط کہہ دی یا سخت کہہ دی یا سننے میں اس کو بہت مشکل لگی، اس کے بعد پھر وہ چیز جو ہے ذہن سے نکلتی نہیں ہے، آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، دوستی خراب ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے، میاں بیوی درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے، ساس بہو یا ساس سسر اور بہو کے درمیان میں جو اختلافات ہو جاتے ہیں، تو کیا جو سننے والا آدمی ہے وہ بھی امتحان میں ہے؟ اس کو کس طرح سے دونوں سائڈ سے لوگوں کس طرح اس چیز کو جو ہے ہینڈل کرنا چاہیے کہ اگر کسی نے سخت بات کہی ہے تو وہ برسوں تک لوگوں کے دل سے نکلتی نہیں ہے؟ تو یہ آس پاس ایک آبزرویشن تھی جو میں نے کافی عرصے سے میں اس کو سوچ رہا تھا، تو میں نے کہا اس چیز کو اگر ایک دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ ایک تو کہنے والا جو ہے وہ تو غالباً امتحان میں ہے، لیکن جو سننے والا ہے وہ بھی کیا امتحان کے اندر ہی ہے، اس کو بھی کیا جو ہے غلط بات یا سخت بات سن کر اس کو برداشت کرنا اور اس کو بھول جانا جو ہے، اور اگر نہ بھولے اور دل میں بات رکھے سالوں سال تک جو ہے، تو کیا وہ انسان بھی امتحان کے اندر شامل ہوگا؟
جی خالد صاحب، وہ تو زیادہ امتحان میں سننے والا. اللہ تعالیٰ نے جہاں یہودیوں کی بہت پرزور مذمت فرمائی ہے، وہاں کہا ہے کہ یہ پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے، یہ نہیں کہا بولنے والے. جھوٹ سننا بھی تو عیب ہے. اب ایک آدمی کسی کے متعلق رپورٹ کرتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں کام کیا، تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اس نے کیا ہی نہیں ہے. اب اس جھوٹ کو سن لینا اور پی جانا اور اتنا بھی نہ کہہ پانا کہ بھیا وہ اس کردار کے تو ہیں نہیں، یا یہ کہ میرا ان کا یارانہ 10 برس سے ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یا یہ کہہ دینا کہ ممکن ہے آپ نے سنا ہے تو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہو. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو سننے والے کے لیے کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی تردید کرے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ڈانٹا اور فرمایا کیوں نہیں ایسے ہوا کہ جب تم نے یہ تہمت سنی تھی تو تم اسی وقت کہتے کہ پاک تو اللہ ہی کی ذات ہے مگر ام المومنین ایسی نہیں ہے. اصل بات ٹھنڈے مزاج کی ہے. اصل مزاج اپنے آپ کو ماڈل بنانے کا ہے اور اختلاف کو برداشت کرنے کا. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں لوگوں نے اس نظریے سے اختلاف نہ کیا ہو. تو اپنا موقف جسے صحیح سمجھتے ہیں اسے دو ٹوک لفظوں میں بیان کر دینا ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، اور دوسرے کے اختلاف کو سن لینا اور معاملہ یہ کہہ کر پٹا دینا کہ ہمارا موقف یہ ہے، باقی آپ کا موقف یہ ہے، تو بس ٹھیک ہے، آپ کو بھی اتنا ہی حق پہنچتا ہے جتنے مجھے حق پہنچتا ہے. غالباً کرخی رحمت اللہ علیہ تھے، وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے یا کوئی اور بزرگ تھے، تو وہ رک گئے. تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت رکنے کا، تو انہوں نے کہا دیکھا نہیں تم نے کہ کتا روڈ کو کراس کر رہا تھا، تو جتنا میرا حق اس روڈ پہ بنتا ہے اتنا ہی اس کا بھی بنتا ہے. تو اس لیے دنیا میں جب بھی نظریات پیش کیے جاتے ہیں ان کے موافق اور مخالف دونوں ہوتے ہیں، تو موافقت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا بشرطے کے حق پہ ہو، اور مخالفت پہ یا تو اس کی مناسب لفظوں میں تردید، یا پھر یہ کہ اس پہ اللہ سے دعا کرنا کہ اگر اللہ یہ حق پہ ہے تو میرا سینہ اس حق کے لیے کھول دے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے اور بہت مناظرے انہوں نے کیے اپنے مخالفین سے. وفات سے پہلے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کسی انسان کی مخالفت، تردید اور مناظرہ نہیں کیا، مگر میرے دل میں اس کے لیے ہمیشہ دعا نکلتی رہی کہ اے رب حق اگر ادھر ہے تو مجھے اس کے اتباع کی توفیق دے. پھر سیاسی مسائل پہ کیا لڑنا جھگڑنا، پھر مذہبی معاملات میں لڑائی جھگڑے تک نوبت کیوں پہنچے؟ ایک آدمی کا ایک نظریہ ہے، مناسب الفاظ میں اس کی تردید کر دی جائے، جو عالم گلوچ اور اس حد تک اترانا بہت بری بات ہے، یہ مذہب کو چھوڑ دینے کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مذہب کو چھوڑنے ہی کی وجہ سے تو اختلافات ہیں، مذہب نے تو یہ نہیں سکھایا۔ فرانسس بیکن کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہی تھا، یہ جدید تنقید کی روایات جن سے قائم ہیں۔ اس نے ایک جگہ ستاروں پر بحث کی، اور اس بحث میں اس نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں 7 ستارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں 7 سوراخ رکھے ہیں، 2 کان ہیں، 2 ناک میں، 4 پانچواں منہ اور 2 اور۔ اس زمانے میں لوگوں نے اسے بہت اپریشیٹ بھی کیا، اور بہت سے لوگوں نے مخالفت بھی کی۔ سائنس کے نظریات ہیں، تعلیم کے نظریات ہیں، اور جب تک وہ وحی سے نہ ٹکرائیں اس وقت تک انسان کو غور سے سننا چاہیے۔ وحی سے جب ٹکرائیں تو پھر مناسب الفاظ میں تردید کر دینی چاہیے کہ ایسے نہیں ہے۔ مثلاً ابھی حال ہی میں جو ایک کلپ آیا ہے غامدی صاحب کا، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اب آپ جب قرآن ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یاسین، سورہ یاسین ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حکمت سے بھرے ہوئے پر ہوئے ہوئے قرآن کی قسم ہے، یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی تھیں، تو خدا نے یہ کہا کہ بلا شک و شبہ آپ رسول ہیں خدا کے۔ انہوں نے ایک جگہ صاف کہا کہ یہ آیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں، معراج میں گئے تھے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قادیانی حضرات نے کہا کہ وہاں جو قرب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہوئے، تو وہاں اللہ سے قریب نہیں ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں اختلاف ہے امت کا بھی، مفسرین نے کہا کہ حضرت جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بیان کیا گیا ہے، کچھ نے کہا اللہ تعالیٰ کا قرب بیان کیا گیا، یہ بس 2 آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا وہاں پہ غلام احمد قادیانی کی ملاقات ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جتنا 2 کمان یا اس سے بھی کم۔ اب ان سارے نظریات سے اختلاف یقیناً ہے، لیکن بہت ٹھنڈے مزاج سے اس کی تردید کر دینی چاہیے اور حقیقت کو واضح کر دینا چاہیے، کیونکہ مذہب کے ساتھ اگر لڑنے بھیڑنے کو جمع کر دیں گے تو وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت کا راستہ رک جائے گا۔ بڑی اچھی بات حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے، ان کے ایک مرید نے آ کے کہا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کو بہت برا کہہ رہا تھا، تو حضرت فرمایا، پھر اس نے کہا میں نے بھی اسے برا کہا، تو حضرت فرمایا افو، اس نے کانٹے بچھائے تھے راستے میں اور تم نے بھی کانٹے بچھا دیے، خلق خدا کہاں چلے گی، تمہیں چاہیے تھا کہ ان کانٹوں کو ہٹا دیتے اور اس سے مناسب بات کر لیتے، اس کے مقابلے میں آ جانا بری بات ہے، اچھی بات نہیں۔ تو تفصیل سے یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کا تعلق مذہب سے ہے ہم لوگوں کو بالکل اشتعال میں نہیں آنا چاہیے۔ اشتعال کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، مثلا غیرت کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے، مثلا انسان کے جبلت میں کبھی کبھی آتشی مزاج ہوتا ہے، مثلا خون گرم ہوتا ہے جیسے پٹھانوں کا ہے، تو الگ چیزیں ہیں۔ لیکن یہ کہ مذہب کو اختلاف اتنا اس کی بنیاد بنا کے کہ دوسرے پہ قتل اور کفر کے فتوے لگائے جائیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں، بالکل مناسب نہیں۔ ہر ایک کو جینے کی اللہ نے آزادی دی ہے، گورنمنٹ کا منصب جو ہے گورنمنٹ نافذ کرے، کوئی قانون بنانا چاہتی ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ عام عوام قانون کو اور خاص طور پہ حدود کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں کہ ہم نافذ کریں گے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ اس سلسلے میں جب گورنر پنجاب تاثیر کا قتل ہوا تھا، اس وقت ہم نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ کسی آدمی کا حق نہیں ہے کہ اپنے پاس سے حدود کو جاری کرے. تعزیر کی تو پھر بھی فقہا بعض اجازت دیتے ہیں اور وہ بھی کسی خاص پیرائی میں, لیکن یہ نہیں ہے کہ حدود تک انسان پہنچ جائے. اسی طرح گھر کے امور ہوتے ہیں, خاندانی امور ہوتے ہیں, ہمیشہ جہاں پہ نہ زیادہ بات بنے کنی کترا کے نکل جانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ یہی الزام آئے گا کہ میری سنتے نہیں, تو سنتے تو ہیں لیکن غلط نہیں سنتے. یہ چیزیں, نقطۂ نگاہ کو ٹھیک رکھنا چاہیے. ایک نقطۂ نگاہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے, اور بیوی کا نقطۂ نگاہ ہے کہ شوہر ہے, اور ہمارا آپس کا تعلق جو ہے یہ صرف محض تمتو, ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا اور لذت کے لیے ہے. یہ نہیں تو اور سے, یہ اور نہیں تو اور سے. ایک دوسرے آدمی کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, اپنے بہن بھائیوں کو سب کو چھوڑ کے آئی ہیں, اور یقیناً ان کے بھائیوں کی محبت ان کے دل میں زیادہ ہے, میرے لیے قربانی دی ہے, تو مجھے ان کی اشک شوئی کرنی ہے, مجھے ان کا دل رکھنا ہے, مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے, تو مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہوگا. بیوی بھی جانتی ہے کہ ماں باپ نے پالا پوسا ہے, جوان کیا ہے, اور ان کی خدمت کے یہ دن ہیں, اور انہوں نے دیکھیے میری خاطر اپنے بیٹے کو کچھ وقت کے لیے اپنے سے الگ کر دیتی ہیں, تو مجھے بھی خیال کرنا چاہیے. ایک یہ بھی نقطۂ نگاہ ہے کہ میری آئندہ اولاد کی پوری تربیت اس کے ذمے ہے, اور یہ ناراض ہوں گی تو اس کا اولاد پہ کیا اثر پڑے گا, اور یہ کس بات کو چاہتی ہیں کس کو نہیں چاہتی. وقتی طور پر اپنے غصے کو دبا کر مجھے بہرحال ان سے بات کرنی ہے, الگ سے بیٹھ کے کسی وقت پیار اور محبت سے اپنا اپنا نقطۂ نگاہ پیش کر دیں گے. ایک اور نقطۂ نظر بھی ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کے بارے میں. آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنی بیویوں اور عورتوں کے بارے میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے بھی پہلے کہا کہ دو کا خیال ضرور رکھنا ہے, ایک عورتوں کا اور ایک یتیم بچوں کا. تو یہ سارے نقطہ نگاہ ہیں, اور سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو بہت کول مائنڈڈ ہوتا ہے. بس ختم کرنا چاہیے اس غصے کو, سختی کو, جہاں حق بنتا ہے. بچوں پہ مثلاً مصنوعی طور پہ غصہ طاری کرنا پڑتا ہے, کبھی تنبیہ, کبھی سکھانے کے لیے, کبھی اپنے جذبے کے اظہار کے لیے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ہم سب کو جو دین کے دعوت کا کام کرتے ہیں بہت متحمل مزاج ہونا چاہیے, اور اس حد تک کہ معاذ اللہ یعنی لفظ سمجھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, حقیقت میں نہیں, اسے کہتے ہیں بالکل ہی بے غیرت ہو گیا. اتنا ٹھنڈا مزاج ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا والد آپ ہمارے معاملات میں ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کا کوئی خیال نہیں رہا, حالانکہ ان سے زیادہ کون خیال رکھنے والا تھا. اور ان سے زیادہ یہ بہت آسان زبان میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں, یہ ابن ماجہ میں مل جائے گی روایت. تو اسی لیے بحث مباحثہ بھی ہے, تو بحث مباحثے میں بھی ایک کام کرتے ہیں کہ اس کے دلائل, اس کے جوابات, کبھی ہم میں سے کسی نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے دعا بھی مانگی ہے کہ پروردگار یہ تیرا بندہ گمراہ ہو گیا ہے, غلط راستے پہ چلا گیا ہے, اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے, اللہ اسے ہدایت دے دے. یہ بھی تو ہمارا ہی فریضہ ہے. ہم سب سوچیں کہ ہم جتنے دلائل, غامدی صاحب نے یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا, ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اللہ سے یہ دعا مانگی ہو کہ پروردگار میرا خیال ہے غامدی صاحب غلط باتیں کرتے ہیں اور لوگ سن کے گمراہ ہو رہے ہیں, اے پروردگار انہیں ہدایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا کہ اللہ ابو جہل یا عمر دونوں کے ذریعے اللہ کسی کو اسلام کو تقویت پہنچا. السلام
علیکم مفتی صاحب, امانت کر رہا ہوں لاہور سے.
ہیں
نعمان نام ہے میرا، لاہور سے عرض کر رہا ہوں میں.
خالد
صاحب کے تعارف سے میں جو ہے وہ اس گفتگو کا حصہ بنا. اول تو بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. میں انشاءاللہ اپنا تفصیلی تعارف پھر عرض کر دوں گا، ابھی مجھے ایک سوال ذہن میں آیا آپ کی گفتگو سے، وہ میں پوچھ سکوں.
جی جی، ارشاد.
صاحب ایک میرے ذہن میں سوال یہ آیا کہ کچھ مرتبہ تو ہم جب نظریات کا اختلاف کرتے ہیں دیگر احباب سے، تو اس میں ہمارا یہ نقطہ نظر ہوتا ہے کہ ہم درست ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ درست ہیں، اور یہ ایک نظریاتی سا اختلاف ہوتا ہے. لیکن کچھ مرتبہ اختلاف کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جس شخصیت کے نظریات سے ہم اختلاف کر رہے ہوتے ہیں ہمیں تقریباً حق الیقین ہوتا ہے، یا کچھ اکابر یا بڑوں کی عبارات یا ان کے پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے ہمارا یہ یقین بن چکا ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ دوسرے جو شخص جن سے ہم اختلاف کر رہے ہیں یہ غلط نظریے پر بھی ہیں اور جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ابھی آپ نے خود ہی ارشاد فرما دیا، جیسے ہم بالعموم میرے جیسے نوجوان یہ سمجھتے ہیں، جیسے جاوید احمد غامدی صاحب ہو گئے، یا گزشتہ صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی کا معاملہ ہے. تو جب ان لوگوں سے اختلاف ہم کرتے ہیں تو ہم بعض مرتبہ چونکہ ذہن یہ بن چکا ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو بہت کبھی کبھی سختی ہو جاتی ہے اس معاملے میں. اور میں ایک اعتراف جرم کر لیتا ہوں، آپ سے گفتگو ہو ہی رہی ہے تو چونکہ میں ان دونوں کے نظریات پر بھی کچھ عرصے سے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں ٹوٹا پھوٹا، تو ویسے تو بڑی کوشش کی کہ آپ کی گفتگو بھی سنتے رہتے ہیں اور دیگر علماء کلام سے تعلق کی وجہ سے بھی کہ معتدل مزاج رہ کر ہی اور اچھے الفاظ کے ساتھ ہی اپنا اختلاف بیان کریں. لیکن گزشتہ دنوں یہ جو حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ والے گفتگو میں غامدی صاحب نے جو نظریات پیش کیے، تو تھوڑا سا مزاج جو تھا اس میں بگڑ گیا، اور کچھ جگہ لکھنے میں نے ذرا سختی ان کے متعلق کر دی، ذرا زیادہ سخت الفاظ بول دیے. تو مجھے دو چیزیں جاننی ہیں کہ ایسے اختلاف میں جہاں ہمیں یہ لگے کہ واقعتاً یہ جان بوجھ کر گمراہ کر رہے ہیں، ادھر بھی یہی مزاج رکھنا ہے جیسے عمومی اختلاف میں، اور دوسرا یہ جاننا ہے کہ اگر میں ایسی غلطی کر چکا ہوں اور میرے پڑھنے والے یا میرے سننے والے میری ویڈیوز کو وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ میں اب اس طرز پر، اس نوعیت پر سخت الفاظ استعمال کر چکا ہوں، تو کیا اگر میں اب اس سے ریٹریٹ کروں، اگر میں اس کے بارے میں اب یہ لکھ دوں کہ مجھے احساس ہوا ہے اختلاف کے باوجود میں نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اب مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دو چیزیں میرے ذہن.
چند باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جن کے متعلق آپ نے سخت الفاظ لکھے ہیں ان کے سمجھنے کی بات ہے کہ ایک لڑکے نے ہمارے متعلق یہ لکھا ہے تو اس کی عمر کا تقاضا ہے، وہ اصلاً ایسا نہیں ہے، بہت اچھی فطرت کا ہے، ہماری اصلاح چاہتا ہے، لیکن عمر ہے، گرم خون ہے، نیا نیا علم بھی ہے، یہ سارے فیکٹرز جمع ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں برا نہیں منانا چاہیے. یہ تو ان کو سوچنا چاہیے جن سے آپ نے گفتگو ایسے کی ہے، لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا، بس اسے بھول کے آئندہ کے لیے یہ طے کرنا چاہیے کہ میں نے آئندہ ایسے نہیں کرنا. ہمیشہ ٹھنڈا دماغ اور بالکل بالکل بغیر کسی رعایت کے صاف الفاظ میں بیان کر دینا چاہیے کہ یہ جو بات ہے یہ گمراہی پہ مشتمل ہے. میرا خیال یہ ہے، مثلا ایک جملہ، کہ میرا خیال یہ ہے کہ جناب والا آپ جان بوجھ کے لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں بغیر کسی غصے کے. آپ نے اپنے خیال کا اظہار کیا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، لیکن مجھے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، یا آپ کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ میرا تاثر ہے، اور ممکن ہے غلط ہو میرا تاثر. ایک چیز اور بھی آپ سے عرض کریں، انشاءاللہ امید ہے آپ اسے پازیٹو ہی لیں گے، کہ آپ جتنے زیادہ لوگوں کو سننا شروع کر دیں گے نا، اتنا ہی آپ کا خیال منتشر ہو جائے گا، اور خیال ایک جگہ جم جائے، یہ تو یا تو پاگلوں کا خیال جم جاتا ہے کہ جو ان کو خیال آ جائے بس وہی کرتے رہتے ہیں، اور یا پھر وہ لوگ جو ہدایت پر ثابت قدم ہوتے ہیں اپنے خیال کی حفاظت کرتے ہیں. اگر آپ بہت لوگوں کو کسی موضوع پر بھی سننا شروع کر دیں گے تو دماغ منتشر ہو جائے گا، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. تو اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے کہ پروردگار وہاں لے جا جہاں حق ہے، جہاں سچائی ہے تو پھر اس پہ اکتفا کر لینا چاہیے. اور ہم میں سے جو بھی دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں اگر وہ اپنے مخالفین سے سختی کی زبان استعمال کریں گے تو شخصیت بیچ میں سے ہٹ جائے گی, انہیں خدا کے دین پر تنقید کا موقع ملے گا. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے شعب الایمان. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو بچوں کو کھیلنے کی اجازت ملنی چاہیے, اور آپ نے فرمایا اس میں سختی نہ کرو, بچے مختلف قسم کے کھیل کھیلتے ہیں, کھیلنے تو انہیں. اور فرمایا ایسے نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہت ہی زیادہ سخت. اس سے بھی بہتر روایت آپ کو سیاح وغیرہ میں مل جائے گی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول یہ جو منافق ہیں انہیں قتل نہ کر دیں, تو آپ نے کہا عمر ایسے نہ کرنا, پھر لوگ مجھے کہیں گے کہ کل تک تو کافروں کو مار رہے تھے آج ان کو بھی مار پڑ رہی ہے جو مسلمان ہو گئے. تو یہ جو بدنامی کا باعث بننا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, اپنے 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 ضبط اپنے اپنی طبیعت کو مسلنا کچلنا, اپنی انا کو ختم کرنا, کیونکہ اس سے بڑی خطرناک بات ہے کہ اگر دل میں یہ آئے کہ میری بات کیوں نہیں مانی. نہیں بھائی, اللہ کی بات ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اللہ کی بات ماننی ہے, میں اور آپ دونوں اللہ ہی کے قانون کے پابند ہیں. کیونکہ آپ غور کریں گے نا تو مغرب کے جتنے نظام آپ کو چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بر بنائے عقل ہیں, عقل بنیاد ہے, تمہاری عقل کتنی اور میری عقل کتنی. اور جتنے بھی مذاہب ہیں مشرق میں خاص طور پہ, خود عیسائیت بھی, ان سب کی بنیاد عبدیت ہے, بندگی ہے کہ اللہ تو ہے اور میں نہیں ہوں, میں کچھ نہیں. تو کہاں عقل کی سلطنت اور کہاں عاجزی کی سلطنت, کہہ رب میں کچھ نہیں ہوں آپ ہی ہیں بس, عبدیت ہے نا. تو عبدیت کا مظاہرہ ہوتا ہے جب نفس پہ چوٹ پڑتی ہے اور نفس کی مخالف قوتیں سامنے آتی ہیں, تو اس موقع پر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا اور عبدیت اور بندگی کا مظاہرہ کرنا یہ بڑا کمال ہے. اسے کبھی بھی اپنے نفس کو موقع نہیں دینا چاہیے, ہو گیا جو ہو گیا, گزر گئی سو گزر گئی.
بات یاد آئے گی جب آپ فرما رہے تھے سوشل ایشوز میں, جیسے گھر کے معاملات ہیں اس میں, ابھی تربیت کی آپ نے بات کی تو اس میں ایک کوشچن آنسر سیشن میں یہ گھر کے معاملات پہ بات ہوئی, میاں بیوی کے درمیان میں جو اگر اختلافات ہو جائیں تو, یا پھر اس میں ایک اور چیز سانس پر بھی ایسے بیچ میں آ جاتے ہیں, تو آپ نے کہا آج کل عمومی طور پر جو مدارس کے اندر جن بچیوں کو پڑھایا جا رہا ہے ان سے تو شادی کرنا جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے جا کے اپنے حق کی بات کرنی ہے کہ تمہارے ماں باپ کی جو خدمت ہے وہ میرا, یہ میری جیورسڈکشن میں نہیں آتا. تو جن پھر آپ نے اس میں یہ چیز میرے دماغ میں آئی کہ اس میں یہ جو تربیت کے اندر یہ چیزیں بھی, آج کل علم کی بات ہوتی ہے لیکن تربیت جو ہے وہ مسنگ ہے مدارس میں, جو کہ بچیوں کو پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ جو اپنے حق کی بات کرنا اور غصے میں آ جانا تیش میں آ جانا, یہ بھی تربیت کی غالباً کمی کا نتیجہ ہے جو کہ ہمارے مدارس میں یا اسکولوں میں یا ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ہے وہ مسنگ ہے. یہ پورا جو سوشل سیٹ اپ ہے اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں سکھائی جاتی. تو یہ ایک دماغ میں بات آئی تو میں نے کہا یہاں پر.
بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. آپ اس نظام تعلیم کے پور ہونے کا, اس کے بہت کمزور ہونے کا اندازہ اس سے لگائیں کہ بچوں کو اصولاً قرآن کریم پڑھانا ہے, قراءت پڑھانی ہے, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانا ہے, اسکول میں نہیں پڑھاتے. بھئی ایک بچہ آپ کے پاس ہے آپ ایک پیریڈ کا اضافہ کر دیں، بچے کو وہیں سے پڑھا کر بھیجیں، اپنے گھر واپس آئے، اپنا کام کرے، آرام کرے، جو بھی. اس کے لیے خاص طور پہ مسجد جاؤ پڑھنے کے لیے، کیوں بھائی؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ اسی طرح بالکل اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ تربیت کے لیے ہی ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر بچے اپنے ذہن کو بناتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو بچہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے سیکھتا ہے. اس کو ایک آئیڈیل شخصیت چاہیے ہوتی ہے جس کی وہ پرستش کرے، وہ نہ اسے گھر میں ملے، نہ اسکول میں ملے، نہ مدرسے میں ملے. تو نتیجہ یہ کہ اب جو میڈیا میں شخصیت آئے گی وہ اس کا پرستار بن جائے گا. تو کہیں تو چاہیے نا. ہم نے کئی بار آپ نے بھی سنا ہوگا، عرض کیا کہ امت میں جو ادارے مجموعی اعتبار سے کام کر رہے تھے کچھ نکل گئے یا نکال دیے گئے بغیر اس حکمت پر غور کیے کہ ہم اس کا متبادل کیا کر رہے ہیں. اور کوئی تبادلہ اس کا ہوا نہیں، متبادل ہوئے نہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ وہ ادارے اور جو ان سے منافع وابستہ تھے امت اس سے محروم ہو گئی. مثلا خلافت ایک ادارہ تھا، کتنے مسلمان ہیں جنہیں یہ شعور ہو کہ اس خلافت کے نکل جانے سے دنیا میں کیا تباہی مچی ہے، اور کس قدر مسلمان قدم قدم پہ رسوا ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ جو لوگ بات بھی کرتے ہیں خلافت کی، ان سے پوچھیں کہ عملاً تم نے اس کام کے لیے کیا کیا ہے، عملاً کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نعرے لگانے سے تھوڑی بات بنتی ہے. اہل تشیع ہیں، وہ امامت کو فرض اور واجب جانتے ہیں. ہم بھی امامت کو واجب جانتے ہیں، لیکن ہم سے کہیں بڑھ کے وہ امامت کے قائل ہیں. ابھی محرم آ رہا ہے تو دیکھیں آپ امامت کے نقطۂ نظر پہ کتنا غور کریں گے. میں نے کئی شیعہ حضرات سے پوچھا، میں نے کہا امامت کے لیے کیا کیا ہے آپ نے، سوائے اس کے کہ آپ کہیں کہ خلافت غلط ہے، خلافت نے یہ غلط کیا، خلافت راشدہ ہم نہیں مانتے. ارے بھیا، آپ نے امامت کے لیے کچھ کیا ہوتا نا، کوئی امام آپ کا ہوتا دنیا میں، مرجع کوئی ہوتا جس کی طرف سب لوگ رجوع کرتے، پبلک اور سوسائٹی کو پتا چلتا، پھر بھی کوئی بات تھی، کیا آپ نے بھی کچھ نہیں. بس امامت کا تقاضا یہی رہ گیا ہے کہ خلافت کو سب و شتم کرے، نکل گیا ادارہ، ختم ہو گیا. اب اس کا کیا متبادل ہے؟ بالکل اسی طرح تربیتیں ہوتی تھیں خانقاہوں میں، تربیتیں ہوتی تھیں مشائخ کے ہاں حاضری میں، تربیتیں ہوتی تھیں ان کو دیکھ کر اور ان کو سن کر بچے اپنی زندگی کا لائے عمل مرتب کرتے تھے کہ کیسے انسان اچھے ہوا کرتے ہیں، کیسے گفتگو ہوتی ہے، کیا بات کرتے ہیں، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کسی کو بتانا ہے. وہ تربیت جاتی رہی. وہابیت اور اس نقطہ ہائے نظر نے جو تشدد پر مبنی تھا، لوگوں کو اندھا دھند یہ سکھایا کہ یہ خانقاہیں شرک ہیں اور بدعت ہیں، شرک ہے اور بدعت ہے، ختم کرو ان لوگوں کو. اور جو مشائخ اور اللہ کے اچھے بندے تھے، بعض ان میں بالکل بلا شبہ قابل تنقید تھے، لیکن ان کو گالیاں دے کے رسوا کر کے اب وہ ادارے ختم کر دیے سارے، اب چین آ گیا، اب کہاں جائیں تربیت کے لیے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ دلی کے مردوں اور قبروں میں اتنا فیض ہے کہ دلی کے زندوں میں اتنا نہیں رہا، لیکن کیا کریں، تربیت کے لیے زندہ ہی کے پاس جانا پڑتا ہے. صوفیہ تربیت میں کہتے تھے کہ ہمیشہ مشورہ کرو کسی سے، پھر کام کرو. تو کسی نے کہا حضرت مشورے کے لیے کوئی نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا دیوار سے ہی باتیں کر لیا کرو، دیوار سے مشورہ کر دیا کرو. یعنی یہ مبالغہ ہے، لیکن وہ تربیت کا سلسلہ نہیں رہا، نہ عورتوں میں نہ مردوں. اب علامہ اقبال گئے تھے بھوپال، تو سر سید احمد خان مرحوم کے جو پوتے تھے سراس مسعود، علامہ کے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا. یہ معلوم نہیں آپ نے سنا، یعنی راس کا نام کیسے آیا؟ نہیں معلوم. اچھا، سر سید اپنے پوتے کی بسم اللہ کرا رہے تھے، 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کا ہو گیا، تو اس تقریب میں قرآن پاک شروع کرنا تھا جو چیزیں بھی، تو سر سید کے ایک دوست تھے جرمن، ان کا نام راس تھا، تو بھی بیٹھے ہوئے تھے، سر سید سے پوچھا کہ اس کا نام، تو انہوں نے کہا مسعود نام ہے میرا پوتا، تو انہوں نے کہا میں اپنا نام اسے دیتا ہوں. یہ ہوتا تھا محبت کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہوتا تھا، یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے حج کے سفر میں، آخری حج میں، تو اپنے بیٹے کو اسی سفر میں ہی بچے کی ولادت ہوئی تھی، تو لا کے گود میں ڈال دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموہ بے اسمی، اسے میرا نام دو، یہ محمد بن ابو بکر جو ہیں یہ ان کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی نام ارشاد فرمایا تھا، تو یہ ہوتا تھا، تو اسے کہا میرا نام اپنے پوتے کو، تو راس مسعود کا نام ہو گیا. تو راس مسعود جو تھے وہ علامہ اقبال کے بڑے دوست تھے بہت زیادہ، تو علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ قاری بلاؤ، اور بھوپال کے سب سے اچھے جو قاری تھے ان سے کہا کہ روزانہ منسٹر کے آیا کرو، اور راس مسعود کے ہاں ان کی اہلیہ کو ایک پارہ قرآن کریم کا روز سنایا کرو. وہ شروع ہو گئے. تو سر راس مسعود نے پوچھا کہ اس کی کیا حکمت ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا یا بیٹی جو بھی دنیا میں آئے گا میں چاہتا ہوں وہ قرآن پاک پڑھا سنا ہوا ہو. اس یہ تربیت ہی ہے نا، ایسے لوگ سوچتے تھے اور کرتے تھے. اب وہ ساری مدت اور زمانہ لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، تنقید میں، ان چیزوں میں گزرے گا، تو اس بچے پہ کیا اثر پڑے گا یا بچی پہ جسے دنیا میں آنا؟ تو اس سے تربیت کے مراکز ختم ہو گئے. شیخ وہاں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں دنیا میں کہاں کہاں بڑھاپے کے باوجود تشریف لے گئے. کسی نے پوچھا تو فرمایا تربیت کے مراکز ختم ہو گئے ہیں، میں چاہتا ہوں خانقاہیں آباد ہوں، لوگ اللہ کو یاد کریں، ان کی تربیت. ترتیب پلٹ گئی نا، سب سے پہلے انسانی اخلاقیات، اس کے بعد علم ہے، اور اس کے بعد طاقت کا استعمال ہے. ہمارے نزدیک تو ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کے اخلاقیات اچھے ہونے چاہیے. نان مسلم ہے تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ ہم اس نے اس سے جو علم حاصل کرنا ہے ہم صحیح علم اس سے حاصل کر لیں، اٹھا لیں. فزکس کا ماہر ہے فرض کر لیجئے، تو اب اس کے نان مسلم ہونے سے ہمیں کیا پریشانی؟ ہم نے جا کے دین اس سے تھوڑے ہی سیکھنا ہے، ہم نے فزکس لینی ہے، فزکس پڑھیں اس سے. اب اس کو ہمارے ملک میں بر بنائے عقیدہ رد کرتے ہیں کہ میتھمیٹکس کا پروفیسر ہے یار بڑا اچھا ہے کیا کریں، لیکن وہ شیعہ ہے. ووٹ اس بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوتے کہ شیعہ ہے اس کو ووٹ نہیں دینا، سنی ہے اس کو ووٹ نہیں دینا. تو ٹکڑے ٹکڑے اسی وجہ سے کہ علم نہیں ہے. سب سے پہلے انسانی اخلاقیات ہیں، پھر اس کے بعد علم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ علم دے دے تو اس کی پھر امپلیمنٹیشن فورس کے ذریعے بائی فورس. اب بچے کو صبح اٹھا کے بھیجنا سکول میں جب وہ سو رہا ہے، پھر بائی فورس ہی تو ہے ایک طرح کا، اس کے بعد ہے. اسی وجہ سے یہ انحطاط آ گیا ہے کہ ماڈلز نہیں رہے، لوگ نہیں رہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہیروز کی نرسری چھوڑی تھی اپنے بعد. جو آدمی جہاں گیا ہے لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہو جائیں اور آ جائیں دنیا میں تو تم انہیں پاگل سمجھو. تو اتنے ایثار، قربانی، دوسرے کی بات سننا، یہ چیزیں تھیں. عمر رضی اللہ عنہ جیسا بڑا آدمی، ایک عورت ملی اور اس نے کہا میری بات سنے. فرمایا کہو. اس نے کہا ذرا الگ ہو کے بات کرنی ہے. فرمایا ٹھیک ہے. تو مدینہ منورہ میں ایک نالی کے کنارے پہ عورت بیٹھ گئی، امیر المومنین بھی بیٹھ کے اس کی ساری بات سنی. تو بھائی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا حضرت آپ کی بڑی عزت اور احترام ہے، آپ امیر المومنین ہیں، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں تمہیں پتا نہیں ہے، یہ خولا ہے، 28ویں پارے کی پہلی آیت کا حوالہ دیا، فرمایا اللہ نے اس کی سن کے وہی نازل کی تھی، میں کون ہوتا ہوں جس کی نہ سنوں، جس کی اللہ نے سنی. تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں، اس لیے تربیت اخلاقیات کی، پھر علم، پھر اس کے بعد طاقت. یہ ذرا سی بات اور عرض کریں. جی خالد صاحب، ہمارا خیال ہے کہ یہ فطری ترتیب ہے، اور جو شخص بھی فطرت سے لڑتا ہے نا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، فطرت غالب آ کے رہتی. فطرت سے کبھی نہیں لڑنا چاہیے. خیال آتا ہے کبھی کبھی کہ ہم فطرت اور جو اللہ کا قانون ہے اس پہ بات کریں، کہ قانون کیا ہے اور فطرت کیا ہے. مسلمان فطرت سے لڑنے پہ لگے ہوئے. اللہ نے صاف کہا ہے کہ ہم نے رات کو تمہارے آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو بنایا تھا کہ تم کام کرو. اور اکثر و بیشتر ممالک میں آپ دیکھیں ہمارے جوان لڑکے یہ آدھی دوپہر کو اٹھتے ہیں جا کے، کہ فطرت سے ٹکر نہیں ہے تو اور کیا نتیجہ یہ نکلے گا ٹکر لینے کا، کہ جب 50 سال کے ہوں گے تو پھر بیٹھ جائیں گے، پھر نہ ہمت رہے گی نہ طاقت رہے گی، پھر بیماریاں ہیں، تھک گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو کس نے تمہیں کہا تھا فطرت سے ٹکر لو؟ رات کو آرام سے سوئے ہوتے اور صبح اٹھے ہوتے، تازہ ہوا میں سانس لیے ہوتے، پیدل چلے ہوتے، تو یہ سب کچھ 50 برس کی عمر میں دیکھنے میں نہ آتا. یہ فطرت سے ہی ٹکر ہے. ہم یہاں کسی کو بتائیں کہ یو ایس میں یا دیگر ممالک میں آدھی رات کو لوگ گاڑیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں گورے اپنے کام پہ، اور وقت پہ آتے ہیں واپس اور وقت پہ سو جاتے ہیں. کوئی ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو آدھا آدھا دن تک سوئے رہتے. ہم نے کہا آدھا دن تک سوئے رہتے تو یہ یو ایس آج پوری دنیا کو قابو میں نہ رکھے ہوئے ہوتا. بات سے بات نکلتی ہے. نادر شاہ آئے نا جب حملہ ہوا دلی پہ، تو جا رہے تھے واپس، پتہ چلا کہ دلی والوں نے ان کے کچھ سپاہیوں کو قتل کر دیا، افغانیوں کو، پٹھانوں کو. اس نے درگزر کی، اس نے کہا ہو ہی جاتا ہے، ہم بھی تو ان کے دارالحکومت میں آئے. تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ صبح ناشتہ ہمارے ساتھ کریں، آپ رک جائیں. انہوں نے رکنے کا فیصلہ کر لیا، اور ہندوستان دلی میں افواہ پھیل گئی کہ نادر شاہ چلے گئے. اب جب نادر شاہ کے جانے کی افواہ اڑی تو دلی والوں نے جتنے ان کے سپاہی فوج جہاں جہاں تھی انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا. رات گزر گئی. اگلے دن جب انہوں نے دکھایا نادر شاہ کو کہ حضور رات ان دلی والوں نے یہ کیا، اس نے کہا اچھا یہ سمجھیں کہ ہم غافل ہیں. اس نے کہا اینٹ سے اینٹ بجا دو. پھر وہ قتل عام ہوا وغیرہ. ایک دن وہ صبح اٹھے تو ناشتے کے لیے ظاہر ہے کہ کرنا ہی تھا، تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا بادشاہ سلامت دیر سے آئے، مغلوں کا زوال تھا، بڑے دسترخوان سجے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا وہ جو میرا ایک تھیلا ہے اس سے روٹی نکال لاؤ. تو روٹی نکالی گئی، روٹی تھی خشک، تو انہوں نے جو بھی کچھ چیز پڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ کھانی شروع کر دی. تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا یہی وہ چیز ہے جو مجھے افغانستان سے دلی لے آئی، اور یہ جو تم نے حرکتیں ساری کر رکھی ہیں نا، اتنے پرتکلف ناشتے اور یہ چیزیں، اس کی وجہ سے تم سلطنت کھو بیٹھے. تو اس لیے فطرت سے کیوں ٹکر لیں؟ مودودی صاحب نے ایک چیز لکھی ہے، بات سے بات یاد آتی ہے. مولانا جب بوڑھے ہو گئے بہت زیادہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے، اٹھنا بیٹھنا بھی ان کے لیے دشوار تھا. غالباً ایک ہی آدمی تھا جس کے لیے وہ اٹھے ہوں گے عمر کے آخری دور میں، وہ خان عبد الغفار خان تھے، ولی خان کے والد اور جو اب ہیں صوبہ سرحد میں اسفنجار کے دادا. وہ آئے ملنے کے لیے اور مودودی صاحب ملاقات کے بعد اٹھ کے ان کو اپنے برامدے تک چھوڑنے آئے. ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ اس کے لیے اٹھے تھے، اس کے علاوہ اٹھ ہی نہیں سکتے تھے. تو کسی نے مولانا سے پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے، انہوں نے کہا کہ جوانی میں میں نے جتنی محنت کی ہے نا، اب گھٹنے اس کا انتقام لے رہے ہیں. اس لیے فطرت سے کبھی ٹکر نہیں لینی چاہیے، فطری چیزیں. اسی طرح بڑی گہری بات حکمت کی یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اس کے عناصر پر غور کرنا چاہیے کہ اس میں کس چیز کا غلبہ ہے. ایک آتشی مزاج ہوتا ہے، غضب، غصہ، جلدی آ جانا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ تھا. ایک وہ جس میں مٹی کا عنصر غالب ہوتا ہے، عبودیت غالب ہوتی ہے، بندگی غالب ہوتی ہے، اپنے آپ کو مٹانا غالب ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی دعا آپ دیکھیں، اور نوح علیہ السلام کی دعا آپ نے دیکھی ہے. انہوں نے کہا ہے پروردگار، نوح علیہ السلام نے کہا اس زمین پر ایک گھر کافروں کا نہ چھوڑ، اور اللہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو ان کی اولادیں بھی ایسی اگلی نسل ہو جائے گی، اللہ مار دے، ختم کر دے. اور ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کہا پروردگار میں نے انہیں دعوت دی ہے، اگر یہ لوگ مان جائیں تو میرے ہی بندے ہیں، میری امت میں سے، اور اللہ اگر یہ نہ مانے میری بات اور تیری نافرمانی کریں تو اللہ تو بخشنے والا. اسی طرح ایک مزاج ہوتا ہے بلند بانگ دعوے کرنے کا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس محرم میں کوئی جلوس نکال کے تو دکھائی، یہ ہو گیا، وہ ہوتا واتا کچھ بھی نہیں. اور ایک مزاج ہوتا ہے ڈھل جانے کا، کہ جس طرف آپ اسے موڑ لیں. یہ چار مزاج ہوتے ہیں لوگوں کے، اس مزاج کو پتہ چل جائے تو اس کے مطابق ڈیل کرنی چاہیے. کہ غصہ اصلی نہیں ہے، انہیں ہر بات پہ آ ہی جاتا ہے، مزاج ایسا ہے، اس کو تو کوئی بھی نہیں ٹھیک کر سکتا، اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. شیخ وقت بھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں آپ دیکھیں نا، غلبہ تھا نا، آتشی مزاج. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کی طرف پھیر دیا، ختم نہیں کیا، وہ کہو بھی نہیں سکتا. تو جو تربیت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مزاج ہے کیا، وہ پتہ چل جاتا ہے. تو فطرت سے ٹکر نہیں لینی چاہیے، فطرت اپنا کام کرتی ہے. پانی کو دیکھیں، آپ پائے گلاتے ہیں، پل تیار کرتے ہیں، پانچ پانچ سو سال وہ پائے قائم رہتے ہیں، پانی اپنی فطرت کو نہیں چھوڑتا، جا کے ٹکراتا ہے کہ ہٹاؤ اسے، فطرت ہے نا.
مفتی صاحب، یہ جو اس کے اوپر ایک سوال،
وعلیکم،
یہ تو دوسروں کے لیے ٹکرانا نہیں، جس آدمی کو معلوم ہوتا ہے اس کی فطرت میں یہ چیز ہے تو اس کو وہ کیسے ڈیل کرے،
اس کی رعایت کر کے ڈیل کرے کہ ان کا مزاج تو ایسے ہے ہی، اب مجھے بات کس طرح سے کرنی ہے، اب مجھے ڈیلنگ کرنی کیسے ہے، کس چیز سے جھگڑا نہ پیدا ہو وہ کرنا ہے. مثلاً ایک مزاج ہے کہ فلاں چیز گھر میں نہیں چاہیے، تو جو پیسے اور یہ چیزیں ہیں وہ گھر والوں کو دے دینا کہ یہ ضرورت کی چیز ہے، آپ خود سوچ سمجھ کے خرید کے لے آئیں، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ نہیں میں لا کے رہوں گا، کیا ضرورت ہے لڑنے، فرمائش بھی کر دی، پیسے بھی دے دیے، کبھی یاد بھی دلا دیا، کبھی بتا دیا اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے. تو اس نرمی سے تربیت ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ چیز اٹھا کر لے آئے کہ میرا گھر ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ چلے گا، کر لیں جو کرنا، یہ طریقے ٹھیک نہیں.
اور اگر کسی کو اپنے پاس میری فطرت یہ ہے تو اس کو اپنے آپ سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے، جیسا
پازیٹو سائڈ پہ کر دینا چاہیے. اپنے آپ کی تربیت جو ہوتی ہے وہ ہوتی نہیں صحیح طرح سے، فرد کی تربیت فرد ہی کیا کرتا ہے. کیونکہ اس تربیت میں ظاہری چیزیں شامل نہیں ہوتی، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہوتا ہے وہ دعاؤں کا بھی ہوتا ہے، بہت بڑا فیکٹر. یہ ایسے ہی نہیں ہے، آپ قرآن کریم کو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ آپ کے پاس پیسے لے کے آئیں تو آپ ان کے پیسے کو وصول کر لیں، ان سے صدقے کو ان سے قبول کر لیں، اور اس صدقے کی وجہ سے ان کا تزکیہ ہوگا، مال کی محبت کم ہوگی، اور اس صدقے کے ذریعے سے یہ پاک ہو جائے گا ان کا دل. اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، آپ کی دعاؤں سے انہیں بہت سکون ملتا ہے. تو جو صحیح معنی میں مشائخ اور بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہے کہ ظاہر میں تربیت، ان کی توجہات، ان کی دعائیں، اللہ سے التجا اور ان کی نیکیوں کا شکریہ ادا کرنا اور ان کے گناہوں پر استغفار کرنا کہ اللہ یہ چیز ہو گئی ہے اگر معاف فرما دے. کیونکہ بسا اوقات تربیت کے مراحل ایسے آتے ہیں جن میں جو مربی ہے اس پہ کوئی چیز کھل جاتی ہے کہ یہ ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ روم کی تلاوت شروع کی اور پھر ایک دم سے رکوع کر دی اور پھر سلام پھیرا اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وضو ٹھیک کر کے نہیں آتے اور میری نماز میں گڑبڑ کر دیتے. اب اصل مسئلہ کیا ہو گیا تھا کہ آپ نے سورت کو چھوڑ کے رکوع کر دیا؟ ہوا یہ کہ سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری آنکھ دیر سے کھلی، میں جلدی جلدی مسجد میں آیا اور جلدی جلدی میں نے وضو کیا، تو میری وضو جلدی کرنے سے دل پر یہ اثر ہوا کہ فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو، وضو ٹھیک کر کے آتے نہیں ہیں اور میری نماز خراب ہوتی. اس لیے حساس قلب ہوتا ہے، اسی لیے جو مشائخ بیعت نہیں کرتے تھے، اتنی جلدی قبول نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جانتے تھے نا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، میں نے اس کے لیے دعا بھی مانگنی ہے، توجہ بھی ہے، ساری چیزیں. تو یہ چیزیں پورا ایک تربیت کا نظام ہے. تو آدمی اپنی فرد خود تربیت نہیں کر سکتا، بہت سی کمی اور کسریں باقی رہ جاتی ہیں. اسی طرح پورا اجتماع تربیتی نہیں ہو سکتا، یعنی پورا اجتماع سمجھے کہ ہمیں ہر ایک فرد کی تربیت ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا. فرد سے فرد بنتا ہے، فرد سے بہت سے افراد بھی بنتے ہیں. تو اس لیے اصل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کو بڑا مانے، ان کی سنے، اس پہ چلے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے بتائی ہیں، ہر آدمی کو سمجھ میں آتی ہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے خود آدمی اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے، سوچتا ہے کہ مجھے کیسے اپنے رویے کو مثبت انداز کی طرف لانا، اپنے پہ غور کرے زیادہ، لوگوں پر غور کرنے کے بجائے اپنے پہ غور کرے. جی
جی. السلام علیکم مفتی صاحب.
وعلیکم السلام. جی جی ارشاد.
جی جزاک اللہ خیر. پہلے تو خالد صاحب کو بھی بہت بہت شکریہ. ابھی نعمان صاحب نے ایک بات کی تھی اور آپ نے بھی ایک بات کی تھی کہ ہمیں سننے پہ زیادہ سے زیادہ اپنے ہر بندے کی بات کو جتنا زیادہ ہم سنیں گے اتنا زیادہ ہمارا دماغ کھلتا ہے، اتنا زیادہ ہم لوگوں کے پاس شعور آتا ہے. اور ابھی نعمان صاحب نے کہا تھا کہ اگر جیسے ان کا گاندھی صاحب کی طرف سے بہت بڑا اختلاف ہو گیا تھا تو وہ تھوڑے جذباتی ہو گئے تھے اس حوالے سے. تو میں تو اس ایریا میں ہوتا ہوں، میری کفاروں سے بھی کافی بات ہوتی ہے، کچھ مجاہدین سے بھی کافی بات ہوتی ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے نا ان کے الحاد کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، تو وہ ان جیسے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، جناب گاندھی صاحب جیسے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ ایک ایسا اسلام لوگوں کے سامنے لا کے رکھتے ہیں جو کہ کوئی بیچ کی راہ ہوتی ہے، جو کہ ایک طرح کا سیکولر قسم کا اسلام ہوتا ہے. وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ جو ماڈریٹ اسلام مسلم ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو نا الحاد کی طرف لانا بہ نسبت بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور جو گاندھی صاحب جیسے لوگ ہیں نا، ان کا بھی ایک طریقے کا کچھ نہ کچھ کام تو چل ہی رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک طریقے کا ایسا اسلام ہمارے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مسلمان رہتے ہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو کیا ایسے معاملات میں کیا گاندھی صاحب کو سننا اور گاندھی صاحب سے اختلاف رائے رکھنا اور یہ بولنا کہ یا وہ جان بوجھ کے ہماری عوام کو یا ہمارے مسلمان قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک طریقے سے جو کفار ہیں وہ تو بول رہے ہیں کہ ان کا کام ہے, یہ بھی ایک طریقے کا کام کر رہے ہیں, لیکن جو غامدی صاحب کا کام ہے وہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اصل اسلام سے وہ تھوڑا سا دور ہے, لیکن کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا اسلام دکھا رہے ہیں جو کہ کفر کی طرف نہ دوسرے مسلمانوں کو لے جانے کا کام بہت مشکل کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے, یہ کفار کہہ رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کہ غامدی صاحب جو کام کر رہے ہیں یا جو باقی مسلمان جو غامدی صاحب یا ان جیسے لوگوں کو سن رہے ہیں جن سے ہمارے کافی سارے اختلاف ہو سکتے ہیں, کیا ہمیں ان کی باتوں کو کس حد تک سننا چاہیے اور کس حد تک عمل کرنا چاہیے, اور کیا ان کی باتیں سننے سے ہمارا جو ذہنی شعور ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے, کتنا زیادہ پڑتا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
جی جاوید صاحب, ہم نے نعمان صاحب سے جو بات عرض کی ہے وہ ذرا سی سے ہٹ کے, انہوں نے جب یہ کہا کہ مختلف حضرات کو سنتے ہیں تو ہم نے انہیں مشورے میں یہ عرض کیا تھا کہ کچھ سلیکٹڈ لوگوں کو سنیں, اگر ہر ایک کو سنیں گے تو خیالات منتشر ہو جائیں گے, فیصلہ کرنا دشوار ہو جائے گا. تو یہ بات انہیں اسی لیے ہمدردی کے نقطۂ نگاہ سے عرض کی تھی تاکہ ان کا وقت بچے اور وہ صحیح پازیٹو کام کریں, ورنہ ہر آدمی دین پہ بات کرنے کو تیار ہے, ہر آدمی میڈیکل پہ بات کرنے کو تیار, ہر آدمی پالیٹکس پہ بات کرنے کو تیار ہے. اب اسے کچھ پوچھے کہ تم نے میڈیکل میں کیا پڑھا ہے اور پالیٹکس کا تمہیں کیا پتا, انٹرنیشنل لیول پہ کیا رہا, کچھ پتا نہیں ہے, مگر وہ بات ضرور کرے گا. اسی طرح مذہب کا حال ہے. تو اس لیے ہم نے ان سے عرض کیا تھا کہ زیادہ لوگوں کو, بہت زیادہ لوگوں کو سننے کی بجائے سلیکٹڈ ایک چیز ہونی چاہیے کہ یہ لوگ ہیں جن کے علم میں گہرائی ہے, یہ لوگ ہیں جو دھیمی بات کرتے ہیں, مسئلے کو واضح کرتے ہیں, جذبات کے علاوہ اس سے ہٹ کے صحیح صورتحال سامنے رکھتے ہیں, ان کی بات سنی جانی چاہیے. دوسری بات, ہمیں نہیں معلوم کفار کا کیا نقطۂ نگاہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں غامدی صاحب کے متعلق, مگر غامدی صاحب سے جو شکایت پیدا ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کے ان عقائد کو چھیڑ رہے ہیں جن عقائد پر امت آج تک متفق رہی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. امت میں آج تک اتفاق رہا ہے اس بات پر کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت میں آنا ہے. اب ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو آپ صرف یہی نہیں کہہ رہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے, آپ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی پوری امت کا جو نظریہ تھا وہ درست نہیں تھا, میں تمہیں درست بات بتا رہا ہوں, حضرت کا انتقال ہو گیا. اب وہ کہیں گے کہ امت میں فلاں بھی اس کا قائل تھا, فلاں بھی, فلاں بھی, فلاں بھی, تو 8-10 آدمی فرض کر لیں اس بات کے قائل بھی تھے, تو ان کی اس رائے کو کتاب و سنت پر پرکھا جائے گا نا. کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ بات نہیں تھی کہ کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کوئی بات کرتے تھے اور پھر دوسرے کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں کیا تھا, آپ کیسے کہتے ہیں؟ پرکھنے کا اور معیار تو وہی تھا نا. مثلا مختصر سی بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرفات میں 4 رکعتیں پڑھا دیں حج میں, تو اضطراب بے چینی پھیل گئی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ عراق سے آئے تھے, بڑا گروہ تھا, تو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ حضرت نے کیا کیا خلیفۃ المسلمین نے, ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی پڑھی تھی. پھر وہ کہنے کہ اللہ 2 قبول کر لے, 2 معاف کر دے. معیار تو وہی تھا. لوگوں نے کہا ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جلوس نکالیں, فرمایا نہیں, میں فتنے کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا, چپ رہو. پوچھا گیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے 4 اس لیے پڑھائی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسافر تھے مکہ میں, میں نے یہاں شادی کی ہے تو میں تو مقیم, مجھے تو 4 ہی پڑھانی تھی. تو اس لیے غامدی صاحب ان مسائل کو جب چھیڑتے ہیں جس پہ پوری امت متفق رہی ہے اور کتاب و سنت بڑی صراحت سے ان چیزوں کو ثابت کرتے ہیں, پھر کیا کریں؟ پھر عرض کرنا پڑتا ہے کیا پر. پھر وہ کہتے ہیں اجماع کوئی چیز ہی نہیں. وہ خود بھی فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میری اس رائے کو لوگ جب جانیں گے تو وہ جانیں گے کہ پوری امت ایک طرف ہے اور میں اکیلا ایک طرف. اب یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اور پھر عام مسائل ہوتے ہیں نا، وضو، نماز، روزہ، رفع یدین وغیرہ وغیرہ، تو اس میں تو چلیے کچھ نہیں، عقیدے میں جا کر دخل دینے لگے اور کہیں کہ عقیدے میں صرف پانچ باتیں یہ ثابت ہوتی ہیں. تو اگر حدیث عقیدے کی بنیاد نہ بنے تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرنا پڑے گا، اور یہ اتنی سخت چیز ہے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ جذباتی نوعیت کی بات ہے، کہ یہ اتنی ہولناک چیز ہے کہ دل کانپتا ہے کہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم جیسے گناہگاروں کو محروم ہو جائیں. بڑا امید اور بڑا ٹھکانہ ہے ان کی شفاعت کا کہ اس سے اللہ تعالی مغفرت فرمائے. اسی لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب رہے. اب مثلا میں کہتا ہوں دجال ہے، امت میں چلا آیا یہ عقیدہ، اس دجال کو قرآن سے کہاں سے ثابت کرنا ہے؟ قرآن تو بالکل نہیں بولتا اس بارے میں، لہذا اس کا انکار کر دیں. انہوں نے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور وفات کا جو انکار کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن کریم اسے بالکل نفی یا اثبات میں کچھ ذکر نہیں کرتا، یہ انہوں نے فرمایا. اس بنیاد پر ایک عقیدہ دے رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ عقیدہ کیسے قابل تسلیم ہے؟ امت میں عقیدے کی کتابیں ہر صدی میں لکھی گئی ہیں. آپ کسی صدی کی کتاب، چوتھی، پانچویں، آٹھویں، دسویں، بارہویں، تیرہویں، کسی کی جس نے عقیدے پہ بحث کی ہے وہ صاف لکھے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ آمد پہ ایمان لانا یا عقیدہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے. پھر شفاعت کا انکار ہوگا، پھر معراج کا بھی انکار کریں. قرآن یہ تو کہتا ہے مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، اور اس کے بعد جو اوپر کا سفر تھا پھر اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن چونکہ نہیں بولتا اس سے ہے ہی نہیں. پھر اس سے بھی آگے چل کر پھر انکار کرنا پڑے گا کہ قبر کا عذاب نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک ایسی چیز چھیڑی ہے جو کوئی بھی عام مسلمان سمجھ سکتا ہے. آپ نے انشاءاللہ سنی ہوں گے اور آپ جانتے ہوں گے کہ فرانس، اسپین، ہم ان علاقوں میں گئے بارہا متعدد مرتبہ، اور ہم سنتے رہے بہت آسانی سے ہر مسجد میں وہاں پہ ورش رحمت اللہ علیہ کی قرات ہوتی ہے. اور افریقہ کے جن علاقوں میں جانا ہوا ہمارا، ہم نے دیکھا کہ وہاں امام قالون رحمت اللہ علیہ کی قرات ہوتی ہے. اور دنیا میں 90% مسلمان امام حفص رحمت اللہ علیہ کی قرات پڑھتے ہیں. ہم سب پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اب یہ اس وقت امت میں یہ تین قراتیں جاری ہیں. افریقہ والے قالون امام ہیں، ان کی قرات کو پڑھتے ہیں. فرانس، اسپین وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس کی قرات کو ورش کی، اور ہمارے یہاں حفص کی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اور یہ بعد میں اپنے پاس سے گھڑ لی گئی ہیں. اس ایک فکرے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پورا نہیں، قرآن متواتر نہیں؟ اس کا مطلب ہے فرانس، اسپین وغیرہ میں جتنے امام ورش رحمت اللہ کی طرز پہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کی رات پہ، وہ سب خراب ہیں. قراتوں کا اختلاف آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کوئی کہتا ہے ہندوستان میں اڑے کیا کر رہے ہو، کوئی کہتا ہے ارے کیا کر رہے ہو، تو رے اور اڑے کا فرق پڑ گیا نا. اس طرح کے حروف کا فرق قرآن میں ہے. عبی رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے پکڑ لیا. انہوں نے کہا تو نماز پوری کر، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. نماز انہوں نے پوری کی اور انہوں نے ان کے کندھے سے پکڑ لیا. کہنے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جا کے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ قرآن کو بگاڑ رہا ہے، دیکھیں ذرا یہ کیا پڑھ رہا ہے. آپ نے سنا تو آپ نے کہا وہی میں نے اسے ایسے ہی سکھایا، ٹھیک پڑھ رہا. تو یہ کہنا کہ قراءتیں بدعت ہیں، یہ امت کو گمراہ قرار دینا ہے. افریقہ والے بھی گمراہ ہوئے اور اسپین والے بھی، صرف یہی قراءت ہے اور وہ صدیوں سے چل رہی ہے. تو اس لیے غامدی صاحب جب ان مسائل میں دخل دیتے ہیں جو مسائل پوری امت کے طے شدہ مسائل ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں اسے چھیڑتے ہیں؟ فتنے کے دور میں اجتہاد کرنا خود فتنہ ہے. تو اسے کچھ لڑائی نہیں، مخالفت، یہ ہمارا موقف ہے بس. کہ نہ کریں ایسے، یہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، مسلمان منتشر ہوتے ہیں. وہ جدید اسلام جو ہے، وہ جدید اسلام، وہ اس میں معاذ اللہ کفر کی آمیزش آ جاتی. پھر یہ قرار دینا کہ کوئی کسی کو کافر کہہ ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا حق ہے. تو بھیا آپ کے سامنے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ سور کا گوشت جائز ہے، حلال ہے، پور کو مسلمانوں کی مارکیٹس میں بکنا چاہیے، کیا کہنا ہے اسے؟ اور یہ ساری خلافت راشدہ جہاں پر اسلام اور کفر کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، مسلمانوں کا کوئی موقف تو تھا کہ اس کا خون جائز ہے؟ خون اس لیے جائز ہے کہ وہ حربی کافر ہے، ادر وائز اس کو اجازت ہے کہ وہ دنیا میں رہے. کفر جہاد کی بنیاد نہیں بنتا، جہاد کی بنیاد تو جنگ بنتی ہے. اور وہ اس کو منسوخ مانتے ہیں، آیات کو دوسرے طریقے سے کہتے ہیں. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چیز وہ نہیں ہے جو امت میں رہی ہے اور اب ہے.
مفتی صاحب، میرے خیال میں غالباً ایک چیز اور اس میں جو میری اپنی آبزرویشن بھی ہے، اور لوگوں نے بھی یہی آبزرو کیا ہے کہ، اور یہ آپ کے بیانات میں بھی ہم نے کچھ کلپس جو ہیں وہ دیکھی ہیں، اس کے اندر کہ غالباً جو گاندھی صاحب جیسے ہیں یا پھر خاص طور پہ گاندھی صاحب جو ہیں، ان کا یہ ہے کہ ان کا بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت، جیسے آپ نے پہلے تربیت میں فرمایا کہ بہت کول مائنڈیڈ ہونا چاہیے، تو ان کا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ بہت کول مائنڈیڈ ہے. تو غالباً شاید جاذب آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب وہ لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ کول مائنڈیڈ ہیں، تو ان کو اسلام سے ہٹانا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو آج کل ہماری جو مدارس کے اندر تربیت نہیں ہو رہی، تو آپ کو اشتعال انگیزی، پھر تشدد، سختی، یہ چیزیں آپ کو جب میڈیا میں دوسری سائڈ پہ یہ نظر آئیں گی، تو اس سے جو نئی جنریشن ہے وہ اس سے زیادہ آسانی سے متنفر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ جو ہے وہ ایک کول مائنڈ اگر رکھیں. تو میرے خیال میں یہ آپ شاید یہ کہنا چاہتے جاذب کہ ان کو ادھر اسلام سے ہٹانا اس لیے مشکل ہے کیونکہ ان کے جو ان کا اپنا مزاج جو ہے وہ بہت ٹھنڈا ہے، اور جو ہمارا جو علماء کے جو باقی حلقے ہیں اس کے اندر بہت سختی پائی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں ادھر سے جو ملحدین کو وہاں سے ہٹانا جو ہے، یا ان کی بات کے اندر وزن بھی نہیں ہوتا اور اشتعال ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو اس سے جو لوگ ہیں وہ زیادہ آسانی سے اسلام سے جو ملحدین ہیں اس کو ہٹا سکتے ہیں.
جی، اس کے اندر مزاج والا کی بات بھی ایک بہت بڑی وزن رکھتی ہے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ گاندھی صاحب جس انداز میں بولتے ہیں وہ بہت اپیلنگ ہے، بہت اٹریکٹیو ہے. تو جو بات اگر گاندھی صاحب غلط بھی کرتے ہیں نا، وہ اس کے سننے میں آ جاتے ہیں گاندھی صاحب کی بات میں. تو مزاج کا بھی بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے جو مفتی صاحب نے بتایا. اور جو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ گاندھی صاحب جو اسلام میں ایسا پرزینٹ کرتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا سیکولر قسم کا ہے کہ جیسے انہوں نے بولا کہ جو باتیں پہلے سے اسٹیبلش ہو چکی ہیں ایمان کی، جو صدیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں. اور وہ چیلنج جب کرتے ہیں اور ایک ایسی بات لے کے آتے ہیں جو کہ سیکولر قسم کے مسلمانوں کو اپیل کرتی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ ہاں چلو یہ بھی ایک قسم کا اسلام ہے. تو گاندھی صاحب والا اسلام وہ ایک طریقے پہ آ جاتے ہیں. ورنہ اگر ان کے سامنے جیسے کہ پیو ریسرچ ہی ہے کہ امریکہ کے اندر 25% جہاں مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں، 23% اسلام وہاں مسلمان چھوڑتے بھی ہیں. تو اس معاملے میں بہت سارے مرید ہیں جو بولتے ہیں کہ صرف اسلام والے مرید نہیں بلکہ ہر قسم کے، وہ بولتے ہیں کہ جو اس طریقے کے امام ہوتے ہیں جیسے گاندھی صاحب ہو گئے، جو کہ ایک طریقے کا مکس بناتے ہیں اسلام کے کلاسیکل ویلیوز کا بھی اور سیکولر ویلیوز کا بھی، ان لوگوں کو قائل کرنا کہ اسلام سچا نہیں ہے نعوذ باللہ بہت مشکل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گاندھی صاحب کا بھی نا ایک طریقے کا کام ہے جو کہ شاید ہمیں نظر نہیں آتا، جو کہ ہمیں ایک طریقے کا کفر لگتا ہے یا ایسا لگتا ہے کہ وہ غلط باتوں کو چیلنج کر رہے ہیں یا غلط باتوں کو ٹچ کر رہے ہیں. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نزول اور اور باقی ساری باتیں ہوں گی جیسے عورت کی باتیں اور کپڑتا اور ان سب باتوں کو جب یہ چیلنج کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں اصولاً گڑبڑ ہے. لیکن ایک طریقے کا اس کا ایک اور کام بھی ہو رہا ہے, ایک طریقے ایک اور کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ضرور ہو رہا ہے. تو میرا یہ پوائنٹ تھا.
دیکھیے جب بھی مذہب کے نام پہ جبر ہوتا ہے نا, تشدد ہوتا ہے, تو بالآخر اس کا فائدہ سیکولرزم کو پہنچتا ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے, مذہب کے نام پہ جتنا قتل ہوگا, خون ہوگا, لڑائیاں ہوں گی, اس کا فائدہ سیکولرزم کو پہنچے گا. وہ کہیں گے یہ دیکھ لو, یہ ہے مذہب اور یہ ہے اسلام. تو اس لیے کبھی بھی مذہب کے معاملے میں جبر سے کام لینا یہ تو ہے نہیں. اور جہاں تک غامدی صاحب کا جو بھی ٹھنڈے مزاج کا, یہ وہ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ بہت سے ٹھنڈے مزاج کے, ہندوستان میں بہت سے علماء ہیں جو ٹھنڈے مزاج کے ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, جو اپنے اگینسٹ جتنے لوگ ہیں ان کا رد کرتے ہوئے بھی اپنے آپے سے باہر نہیں ہوتے. اس پہ کیوں نہیں غور کرتے کہ ہم سب نے جس نظام تعلیم کو اپنایا ہے اور جہاں سے ہم گزرے ہیں وہاں عقیدے نام کی کوئی چیز تھی؟ کس نے بڑھایا تھا عقیدہ؟ کس نے بڑھا تھا؟ آپ عقیدے کی بات سنتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بچے کو نماز اور اذان کس نے سکھائی؟ وہ خود ہی جاتا رہا مسجد. بہت سے بچے ایسے ہیں بس دیکھ دیکھ کے اس سے سیکھ لی. کس نظام تعلیم نے اسے نماز سکھائی تھی کہ بیٹے نماز ایسے پڑھتے ہیں؟ چلیے نہیں پڑھی اس نے, اسے آتی تو ہونا کہ نماز ہے کیا چیز. وضو کس نے سکھایا تھا؟ اذان کس نے سکھائی؟ تو جو ڈسٹنگوش ہے مسلمان کے لیے, ایک الگ ہونا ہے, اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے, وہ جو بنیاد ہے وہی نہیں ہمارے نظام تعلیم. یورپ سے کیا گلا ہے؟ یو ایس سے کیا گلا ہے؟ ان کا تو کوئی دین سے ایسا یہ تعلق تو نہیں ہے. مسئلہ تو ہمارے مسلمان ممالک کا ہے. کراچی میں بہت بڑی تعداد کراچی سے باہر کی کینیڈا اور امریکہ یو ایس وغیرہ وغیرہ وہ گئے ہوئے ہیں, ہجرت ہے, وہاں رہ رہے ہیں. اسلام آباد سے تھوڑے اور کراچی سے تو پورے ملک سے زیادہ گئے ہوئے ہیں. ان سے پوچھے جو نصاب تعلیم پڑھ کر گئے ہیں, کیا اس نصاب کی بنیاد پر وہ کسی غیر مسلم کو دعوت دے سکتے ہیں؟ کوئی غیر مسلم کھڑا کر لے, چار سوال کرے تو آئیں بائیں ہو جاتے ہیں. سمجھ ہی نہیں آتی جواب کیا دیں. تو ہم اپنی نسلوں کو جس نظام سے گزار رہے ہیں نا, وہ کوئی دین کے لیے نہیں ہے, وہ کوئی مسلمانوں والی بات نہیں ہے. ہمیں اپنا قصور بھی تو دیکھنا چاہیے نا. اگر عقیدہ پڑھا ہوا ہوتا, سعودیہ والوں کو دیکھیں, مر جائیں شرک نہیں کریں گے. قبر جانا بس وہ کوئی آگ لگ جاتی ہے اگر کوئی انہیں کہے کسی قبر پہ اچھا ہے یا غلط ہے کچھ بھی ہے, ایک انہیں عقیدہ ہے. ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہم نے دیکھے, دوسری اور تیسری کے بچے عقیدے کو صبح رٹتے ہوئے یاد کرتے ہوئے, ان کی ڈاکٹریٹ میں بھی عقیدہ شامل ہے اللہ کی توحید کا. الگ بات ہے صحیح ہے غلط ہے وہ چھوڑیں, لیکن عقیدہ ہے تو صحیح نا. ہمارے یہاں کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اگر عقیدے کی بحث پڑی ہوئی ہوتی, ایک دو چیپٹر ہی پڑے ہوئے ہوتے کہ ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, تو غامدی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا تو بچہ کہہ سکتا تھا کہ سر ایسے نہیں ہے. اگر حدیث کی بنیاد نہیں ہے, عقیدے میں حدیث کوئی حیثیت نہیں رکھتی, تو اب دجال کا کیا کریں گے, شفاعت کا کیا کریں گے, عذاب قبر کا کیا کریں گے, منکر نکیر کا کیا کریں گے؟ دس مسائل اور گنے جا سکتے ہیں کہ عقیدہ ہی پھر سارا ختم ہو جائے گا آپ کا. تو اس لیے ہم سب کو مل کے اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے کہ عقیدہ, اس کے لیے بچوں کے لیے کوئی تعلیم کا نصاب کیا ہے تاکہ بچے جانیں کہ عقیدہ یہ ہے. آپ کو معلوم ہے جب تقسیم ہوئی تھی تو اس وقت ہندوستان میں جو حضرات پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, مولانا آزاد تھے, اجمیر شریف کے جو سخت زیادہ نشین تھے, وہ لاکھوں آدمی ان سے بیعت ہوتے تھے. اب بھی اجمیر میں جب عرس ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں لاکھوں آدمی ہوتے ہیں. حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ تھے وغیرہ وغیرہ. ان سب حضرات نے کہا ہمارے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اس وقت ہمارے بچوں کو تعلیم کیا دینی ہے. تو انہوں نے کہا ہم ووٹ اس پہ ڈالیں گے کہ ہندوستان سیکولر ہے, مذہبی نہیں بننے دینا. اگر مذہبی ہندوستان ہوگا تو ہندوؤں کے کا جو بھی رویہ ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور پھر انہوں نے باقاعدہ اپنے بچوں کے لیے نصاب تعلیم بنوایا, محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ سے لکھوایا کہ آپ لکھیے چھوٹے بچوں کو کیا پڑھانا ہے, خلافت راشدہ کیا. انہوں نے پورے پورے رسائل لکھے, اب تک بعض گھرانوں میں ہم نے پڑھاتے پڑھتے پڑھا دی. دیکھا ہم تو چونکہ اسلامی جمہوریہ بن گیا تھا تو ہمیں کیا پرواہ تھی, ہمارے سارے بچے مسلمان, ہم بھی مسلمان. تو اس لیے غامدی صاحب سمیت جتنے بھی لوگ ہیں ان کو الزام جاتا ہے تو ان کو بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو عقیدہ یہ چیزیں نہیں پڑھائیں. خالد صاحب آج اجازت چاہوں گا, تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا. تو ایک ضروری چیز تھی, ہم نے انہیں کہا تھا کہ 11:30 فون کریں, اب ان کا فون آنا شروع ہو گیا. تو آئندہ کسی نشست میں پھر شرکت کریں گے. نعمان صاحب آپ سے, جازب صاحب آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی, اللہ کرے پھر ملاقات ہو آپ سے. اجازت دیجیے.